बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور عقل کے ذریعے ہی دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور عمان کے درمیان تعاون کے 12 مفاہمتی نوٹس پر دستخط۔ حکومت پاکستان نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو نہ روکنے کا کیا فیصلہ۔ اور مودی حکومت کی پالیسیوں پر وزیر اعلی مغربی بنگال کی سخت تنقید۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران اور عمان نے سیاسی نقل و حمل اور سفارتی و اقتصادی و سیاحتی تعاون کے شعبوں میں 12 مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ ایران اور عمان نے سیاسی نقل و حمل اور سفارتی و اقتصادی اور سیاحتی تعاون کے شعبوں میں جن دستاویزات پر دستخط کیے ہیں، ان میں سائنس اور ماحولیات نیز کھیل کود کا شعبہ بھی شامل ہے۔ تعاون کی ان دستاویزات پر دستخط صدر ایران کے دورے عمان میں ایران کے وزرائے خارجہ، صنعت و معدنیات و تجارت، تیل، شہری ترقی اور اسی طرح تجارتی توسیع کی تنظیم کے سربراہ نے اپنے عمانی ہم منصبوں کے ساتھ کیے۔ ایران اور عمان کے سربراہوں کی ملاقات و گفتگو کے بعد ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کی دلچسپی کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اہم علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر گفتگو بھی کی۔ اس سے قبل صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سلطان عمان کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وقت کے ساتھ مسقط پہنچے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورے عمان میں مسقط پہنچنے پر اس ملک کے سلطان حیثم بن طارق آل سعید نے باضابطہ طور پر ان کا پرتپا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پہلے دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات و گفتگو ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحری فوج کے شمالی بیڑے کے کمانڈر نے کہا ہے کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی تاریخ مشرق وسطی میں نئی صورتحال پیدا ہونے کا باعث بنی ہے۔ 3 خرداد مطابق 24 مئی 1982 کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت اور ایثار و کامیابی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 24 مئی 1982 کو ہی ایران کا خرم شہر عراق کی باسی فوج کے 578 روس کے قبضے کے بعد آزاد ہوا تھا۔ خرم شہر کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن بیت المقدس انجام دیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے شمالی بیڑے کے کمانڈر حمید رضا سعادت نے خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران اور رضاکار فوج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استقامت و پائیداری اور فتح و کامیابی کا جلوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ کے جوانوں کی استقامت نے باسی دشمن کو جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا 34 دن میں دھول چٹا دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 3 خرداد سے مجاہدین کے ایثار و قربانی اور شہدا کی استقامت و دلیری کی یاد تازہ ہوتی ہے کہا کہ مجاہدین وطن کے ہاتھوں خرم شہر کی آزادی قدرت الہی کا جلوہ تھی۔ حکومت پاکستان نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو قانون کی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ نہ روکنے کے فیصلے میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مارچ کو سری نگر ہائی وے تک محدود رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اتحادی رہنماؤں نے بتایا ہے کہ اگر عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنے لانگ مارچ میں سری نگر ہائی وے تک محدود رہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ برائے وسطی اور جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو کو ان کے متکبرانہ انداز اور رویے پر برطرف کرے۔ امریکی نیوز چینل سی این این کے پروگرام کنیکٹ دا ورلڈ کو خصوصی انٹرویو میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے امریکی سازش کے مسئلے کو اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کرنا چاہیے۔ عمران خان کی جانب سے ان کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گرانے میں بیرونی سازش کے دعوے میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو مرکزی کردار ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین ان پر الزام عائد کرتے رہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کو دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے پر پاکستان کو نتائج بھگتنے ہوں گے، جبکہ کامیابی کی صورت میں معاف کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کے صوبہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت کو سخت ہاتھ پہ تنقید بناتے ہوئے اس پر صوبوں کے امور میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی حکومت صوبوں کے امور میں مداخلت کرنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کو استعمال کرتی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت ملک کا فیڈرل ڈھانچہ تباہ کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی حکومت ہٹلر، اسٹالین یا بینٹ سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی مرکزی حکومت پر ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریسی کی حفاظت کے لیے مرکزی ایجنسیوں کو خود مختاری دینا چاہیے اور اسے سیاسی مداخلت کے بغیر غیر جانبداری سے کام کرنے کی اجازت دینا چاہیے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمن کی تقسیم کی بیرونی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے یمنی اتحاد کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا کہ متحدہ یمن کی سالگرہ کا جشن اس بات کے مترادف ہے کہ یمن کی تقسیم کے سارے بیرونی منصوبے اور سازشیں شکست سے دوچار ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہی یمنی اتحاد کا باعث ہے، وہ کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ مہدی المشاہد نے کہا کہ دشمن کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور امریکہ کی حمایت سے دشمن ممالک یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے جنگ کے خاتمے کا ابھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں یمن کی مسلح افواج کی استقامت و پامردی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ اب دفاعی پہلو سے جارحانہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے مکمل محاصرے کے باوجود یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کی دفاعی توانائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع اور چیف آف آرمی اسٹاف محمد العاطفی نے فوجی کمانڈروں کے تربیتی ورکشاپ میں منعقدہ ایک تقریب کے اختتام پر کہا کہ یمن کی مسلح افواج اپنی ہم آہنگی کی بدولت نہ صرف دشمن کے سامنے نہیں چکے گی بلکہ وہ ملک و قوم کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ میں اپنی پوزیشن دفاعی حالت سے نکال کر ایسی پوزیشن میں تبدیل کر دی ہے کہ جب چاہے حملے کر سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان اور شام کے ساتھ ملنے والی سرحد پر ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین اور لبنان و شام سے ملنے والی سرحد پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق العربیہ چینل نے پیر کے روز دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے شمالی محاذ یعنی لبنان اور شام کے ساتھ مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی چند ایک موضوعات شامل کریں گے، پچھلے ہفتے کے دوران رونما ہونے والے واقعات کا کچھ جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل چند ایک موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔
فلسطینی صحافی کے قتل کے لیے امریکی بجٹ کا استعمال، ہندوستان کو روس سے دور کرنے کی کوشش، پاکستان میں سیاسی چپخلش اور تناؤ۔
جنازن، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پاکستان کی سیاسی تبدیلیوں کا موضوع آج ہماری گفتگو کا سیگمنٹ میں شامل رہے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں اور یہ کے بعد دیگر متعدد ایونٹ سامنے آ چکے ہیں۔ صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج تفصیل سے بات چیت کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایک فلسطین کے موضوع سے، اور جس کی صدائے بازگشت اب امریکی ایوانوں تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی صحافی کی شہادت کا معاملہ امریکی کانگریس میں بھی اٹھایا گیا ہے، اور ایک رکن کانگریس اوکازیا کورٹز نے اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے قتل میں امریکی بجٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اب اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس پر ایک مختصر سی نظر ڈالی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اور اس کے بعد پھر اگلے موضوع کی طرف چلیں گے۔
امریکی کانگریس کی رکن نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوجیوں کے جاری جرائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے الجزیرہ کی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کو امریکی بجٹ سے قتل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹز نے زور دے کر کہا کہ واقعا یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ فلسطین میں شیرین ابو عاقلہ کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شیرین کو اسرائیلی فوجیوں نے قتل کیا، وہ ایک محترم صحافی اور امریکی شہری تھیں۔ ایلکس نے کہا کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس قسم کے واقعات ہمارے مالی ذرائع سے رونما ہوں۔ اس امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ کے ٹیکس دہندگان کے ڈالر اس طرح کے واقعات کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کو میڈیکل سہولیات نہیں مل پا رہی ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کے لیے بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے اور اس کی حد و حدود معین ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ صہیونی فوجیوں نے 11 مئی کو جنین کیمپ پر حملہ کر کے الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی انجام دہی کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔
فلسطینی صحافی کی اسرائیل کے ہاتھوں شہادت کا معاملہ امریکی ایوان نمائندگان اور کانگریس میں، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو روس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہندوستان کو ایک بڑا عسکری پیکج دینا چاہتا ہے۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ $50 کروڑ کے دفاعی اور فوجی پیکج کے ذریعے سے وہ ہندوستان کو روس سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر سا کا جائزہ لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اور اس کے بعد اگلے موضوع کا آغاز کریں گے۔
امریکہ ہندوستان کو عسکری مدد کے پیکج کی پیشکش کے ذریعے روس کے ساتھ دفاعی تعاون سے دھیرے دھیرے دور کرنا چاہتا ہے۔ بعض رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو روس سے دور کرنے کے لیے $50 کروڑ کی عسکری مدد کے پیکج کی پیشکش کرنے والا ہے۔ روس کافی عرصے سے ہندوستان کی اسلحہ جاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خاص طور پر لڑاکا طیاروں اور پینڈوبیاں جیسے اسلحے فراہم کرتا ہے۔ روس 2000 سے ہندوستان کو اسلحے بیچنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ ہندوستان نے اپنے دفاعی شعبے کو ترقی دینے کی پالیسی اختیار کی ہے تاکہ بیرونی ملکوں پر اسلحے کی فراہمی کا انحصار کم سے کم کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن سمجھتا ہے کہ $50 کروڑ کے فوجی امداد کے پیکج کے ذریعے ہندوستان کو روس سے دور اور اپنے سے قریب کر سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان نے دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح امریکہ کی قیادت میں روس کو سزا دینے اور اقتصاد کے عمل میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔
امریکہ کی جانب سے ہندوستان کو روس سے دور کرنے کی کوشش اور ایک عسکری پیکج کی تیاری، ہمارے ساتھیوں نے اس کا مختصر سا جائزہ لیا، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ پاکستان میں سیاسی بحران بھی شدت کے ساتھ جاری ہے اور معاشی بحران پہلے ہی پاکستان کے گرے واگیر ہے، اور صدارتی ریفرنس سامنے آنے کے، یعنی صدارتی ریفرنس کے اوپر جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا اس نے کافی حد تک جو ہے وہ معاملات میں ہلچل مچائی ہے۔ اور البتہ پاکستان میں مہنگائی کی جو وجوہات ہیں اس پر مختلف طرح کی آرا جو ہے سامنے آئی ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ڈیل یا سخت شرائط کے نتیجے میں، یا پاکستان میں معاشی جو شرع نمو ہے اس کے حوالے سے پائی جانے والی افواہوں کا نتیجہ۔ البتہ اس ساری صورتحال کے اندر سب سے اہم بیان گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ عوام کو مہنگائی کے سیلاب میں بہانے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے۔ ابھی جو تازہ بیان میرے سامنے ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کا ہے، اور انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان پر بعض الزامات عائد کیے اپنے بیان میں، اور کہا ہے کہ وہ خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک دلچسپ بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ادارے طاقتور ہونے کا احساس نہ دلائیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اور اس سے پہلے البتہ اسی سے ملتا جلتا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بیان تھا وہ وزیراعظم شہباز شریف کا بھی کراچی کے دورے کے موقع پر سامنے آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ حمایت اور پروٹیکشن جو پچھلی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حاصل تھی اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم بہت سارے کام کرنے کے قابل ہوتے۔ اس درمیان ایک اور جو اہم اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو حکومت پر سیاسی دباؤ مسلسل بنائے ہوئے ہیں عوامی جلسوں کے ذریعے سے، اب انہوں نے 25 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا اسلام آباد کی جانب، اور ان کا مطالبہ تو بظاہر یہی ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اور اس کے حوالے سے جو اسی تناظر میں ایک اور بیان سامنے آیا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا، وزیر داخلہ کا بیان سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی انتخابات کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن اتحادیوں کی وجہ سے ہم نے حکومت میں آنا قبول کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ بظاہر جو ہیں وہ حکومت آنے سے پہلے شاید مسلم لیگ اور اس کے اتحادی محسوس کر رہے تھے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو چپکلش ہے اور جو کشیدگی اور تناؤ ہے، اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر کیا پڑنے والے ہیں، صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کے پاکستان کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا صرف یہ معاملہ پنجاب تک محدود رہے گا یا نہیں بلکہ وفاق تک بات جا سکتی ہے، ان تمام موضوعات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب نادر بلوچ صاحب۔ نادر بلوچ صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام۔
نادر بلوچ صاحب، آغاز کرتے ہیں پنجاب کی صورتحال سے، آپ کی گہری نظر ہے اس معاملے کے اوپر اور پنجاب میں جو کچھ ہوا، آپ کیا کہیں گے بحیثیت صحافی کہ پاکستان کی تاریخ کی اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو یہ کلچر سامنے آ رہا ہے پاکستان کا، یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے اور کیا سیاسی جماعتیں جو جس کو ہم کہیں کہ پولیٹیکل ہارمنی کی طرف جانے کے بجائے کیا کشیدگی اور تناؤ کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لیا۔ سب سے بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اس کو برخاست کرنے اور اتحادی حکومت قائم ہونے کے بعد، پنجاب اسمبلی میں تو ابھی تک کوئی پہلا اجلاس نہیں ہو سکا حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، آج کا جو اجلاس تھا وہ بنیادی طور پر اس تحریک کے اوپر تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی عدم اعتماد لائی گئی تھی، لیکن وہاں پر صورتحال ایسی بنی کہ دونوں طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آنے نہیں دیا گیا، اور جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا کوئی رکن آیا ہی نہیں، اس لیے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اور یوں اجلاس جو ہے 6 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب اس ساری مجموعی جو صورتحال، یہ آپ کو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس وقت وہاں پر ایک آئینی بحران موجود ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہے لیکن اس کی کابینہ نہیں ہے، وہ اجلاس نہیں کر سکتا، اگلا بجٹ جو ہے وہ جون میں پیش ہونا ہے اور 6 جون تک جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں نظر بظاہر یہی آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اگلی ٹینیور ہے وہ پورا کریں گے، ایسا لگ نہیں رہا۔ عمران خان اپنا جو سیاسی دباؤ ہے وہ بڑھانے میں کامیاب ہے اور وہ عوام میں اپنی طاقت منوانے میں بھی کامیاب رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیلکولیشن تھی وہ مکمل طور پر کیلکولیشن درست نہیں تھی، اور آج عمران خان نے 25 مئی کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ وہ 25 تاریخ اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دے چکے ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے اس کی قیادت کریں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ ملتان جلسے کے بعد وہ براہ راست بنی گالا آنے، اسلام آباد آنے کے بجائے انہوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا، پشاور کا رخ کیا، تاکہ وہ کسی بھی اعتراض سے بچ سکیں جو ان کی تحریک کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکے یا روک سکے۔ تو پچھلے 2-3 دن سے وہاں پر، اور 25 تاریخ سے وہ اس سارے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر پہنچیں گے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاکھوں افراد اپنے ساتھ لائیں گے۔ آج بھی بڑی بھاری شخصیت کے ساتھ، پاکستان کی مقتدر شخصیت کے ساتھ کچھ ساتھیوں کی ملاقات ہوئی، جس سے لگ رہا ہے کہ محرم الحرام کے بعد الیکشن کی طرف ساری سیاسی جماعتیں جائیں گی، اور موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب جو دعوے کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہاں سے کراچی گئے، کراچی کے تاجروں سے ملے، ان سے کہا کہ آپ کوئی حل بتائیں، تو اہم سوال تو یہ ہے کہ اگر حل تاجر بتانا ہے تو آپ اقتدار میں آئے ہی کیوں؟ اور تاجر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 3 دن ہو گئے ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی، جو ہم سے اس کے حوالے سے شہباز شریف اپنا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
نادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، چونکہ وقت کم ہے میں یہاں پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اگر کوئی دھماکہ خیز تبدیلی ہوئی تو ہم پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
Thank you.
سامعین، یوں تو خلقت عالم و آدم سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر ہمیشہ نت نئے حوادث و وقائع رونما ہوتے رہے ہیں، اور چشم فلک بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ان حوادث میں بہت سے ایسے حادثے بھی ہیں جن میں حادثہ کربلا سے کہیں زیادہ خون بہائے گئے، اور شہدائے کربلا کی تعداد سے بہت زیادہ لوگ بڑی بے رحمی اور مظلومی کے ساتھ تہہ تہہ کر دیے گئے، لیکن یہ تمام جنگ و جنایات مرور زمان کے ساتھ ساتھ تاریخ کی وسیع و عریض قبر میں دفن ہو کر رہ گئیں، مگر ان حوادث میں سے فقط اور فقط واقعہ کربلا ہے جو آسمان تاریخ پر پوری آب و تاب کے ساتھ بدر کامل کی طرح چمک رہا ہے۔ حالانکہ دشمن ہر دور میں اس حادثے کو کم رنگ یا نابود کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے، مگر یہ واقعہ ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا آج 14ویں صدی میں بھی اپنا کامیاب سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ آخر وہ کون سے عناصر ہیں جو اس واقعے کو حیات جاویدانہ عطا کرتے ہیں؟ اس کی بعض وجہیں یہ ہیں کہ خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر منصف نظر اس آیت کو اور سن 61 کے پراشوب دور کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، چونکہ اس دور میں جب نام اور ذکر خدا کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا تو صرف امام حسین علیہ السلام تھے جو اپنے اعزاء و اقربا کے ہمراہ وارد میدان ہوئے اور خدا کے نام اور اس کے ذکر کو طوفان نابودی سے بچا کر ساحل نجات تک پہنچایا۔ لہذا خداوند عالم نے بھی اپنے وعدے کے مطابق ذکر حسین کو اس معراج پر پہنچا دیا کہ جہاں دشمن کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی ذکر حسین آج تک زندہ و سلامت ہے۔ واقعہ کربلا کے زندہ جاوید رہنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے قیام کرے۔ امام علیہ السلام کا قیام ایک الہی قیام تھا جو حق اور دین حق کو زندہ کرنے کے لیے تھا، چنانچہ آپ کا جہاد، آپ کی شہادت، آپ کے قیام کا محرک سب کچھ خدائی تھا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو اور رنگ خدائی اختیار کر لے وہ چیز زندہ جاوید اور غیر معدوم ہو جاتی ہے۔ ذکر سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے بقا کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ ارادہ ارادہ الہی تھا۔ خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بشر اور بشریت کے حق میں فائدہ مند ہو اسے حیات جاویدانہ عطا کرے اور اس کو خطروں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے خاموش کر دے، لیکن خدا کا نور خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ نور خدا کے حقیقی مزداق ہیں اور قیام امام بھی ہر اعتبار سے بشر اور بشریت کے لیے سود مند ہے، لہذا ارادہ الہی کے زیر سایہ یہ قیام تا ابد زندہ رہے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وجہیں ہیں، مثلاً قیام امام علیہ السلام کی جاویدانی زندگی اور اس کے دائمی سفر پر خود پیغمبر اسلام بھی اپنی مہر تائید ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے پرتو قلوب مومنین میں ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے کہ جو کبھی بھی سرد نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث پر اگر غور و خوض کیا جائے تو بخوبی روشن ہو جاتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے وقوع سے پہلے ہی اس کے دائمی ہونے کی خبر دے دی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب امویوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ دین خدا مٹ گیا، نام پیغمبر اور آل پیغمبر نیست و نابود ہو چکا ہے، اور ظاہری فتح یابی کی خوشی کے نشے میں مخمور، جب یزید نے کہا کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تو بنی ہاشم کا حکومت اپنانے کا محض ایک ڈھونگ تھا، تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے شرربار خطبوں نے یزید کے نشے کو کافور کرتے ہوئے دربار میں اپنی جیت کا ڈنکا بجایا، اور بھرے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حاکم وقت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یزید، تیری اتنی اوقات کہاں کہ علی کی بیٹی تجھ سے بات کرے، لیکن اتنا تو بتا ہی دیتی ہوں کہ تو جتنی کوشش اور مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، مگر یاد رکھ تو ہرگز ہماری محبوبیت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حسین اور اہل بیت کے نام کی محبوبیت کو خدا نے لوگوں کے دلوں میں ودیت کر رکھا ہے، اور جب تک اس صفحہ ہستی پر لوگ رہیں گے ذکر حسین اور نام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھیں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شکیلہ خاتون صاحبہ چوہٹا لال خان بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصہ دراز سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، مگر پروگرام سنتے رہتے ہیں۔ بزم دوستہ میں اچھے انداز سے جواب دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کرونا کے حوالے سے رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ اچھے اچھے پروگرام بھی ہر مناسبت کے موقع پر سننے کو ملتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی یہی تو شان ہے کہ اپنے سامعین کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ سلامت رہیں اور تندرست رہیں۔ اور سامعین، محترمہ شکیلہ خاتون صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نے مدینے میں ایک نیا گھر خریدا اور فوراً ہی نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ نہایت نامناسب پڑوسی سے پالا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں محلے میں فلاں قبیلے کے درمیان ایک مکان خرید لیا ہے اور وہیں منتقل ہو گیا ہوں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا قریب ترین پڑوسی صرف نامعقول آدمی ہی نہیں ہے بلکہ نہایت شریر اور فساد پسند ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کے شر و فساد سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور مجھے قطعی اطمینان نہیں ہے کہ وہ میرے لیے پریشانی اور نقصان کے اسباب فراہم نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، سلمان، ابو ذر اور مقداد جیسے چار افراد کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ مسجد میں تمام مردوں اور عورتوں کے درمیان میں نہایت بلند آواز میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس شخص کی مردم آزاری اور بدترین اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی نالاں اور پریشان ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ عام اعلان تین مرتبہ کیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ہر چہار جانب اپنا ہاتھ گھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاروں طرف 40 گھر کے لوگ پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد، 22 شوال اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس مئی سن 1543 عیسوی کو جدید علم حیات و نجوم کے بانی نیکولس کوپرنیکس نے وفات پائی۔ وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ کوپرنیکس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ کوپرنیکس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بابا نجوم کا لقب دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کوپرنیکس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ بائیس شوال سن 1151 ہجری قمری کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور اور عالم محمد حسین خاتون آبادی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، ادب اور حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے معتبر احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ محمد حسین خاتون آبادی کی کتاب الالواح السماویہ اور عظیم فقہی کتاب شرح لوما پر حاشیہ قابل ذکر ہے۔ چوبیس مئی سن 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدین اینگلو اورینٹیل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانہ نے ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی۔ وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ بالآخر 24 مئی 1875 کو محمدین اینگلو اورینٹیل اسکول کا افتتاح ہوا جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 8 جنوری 1877 سے محمدین اینگلو اورینٹیل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا جو آج بر صغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے۔ چوبیس مئی سن 1966 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1884 عیسوی میں اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی۔ 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ گئے اور لکھنؤ سے بھی نگار رسالہ نکالا۔ پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ سن 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کو حکومت پاکستان نے بھی نشان سپاہ سے ایوارڈ سے نوازا۔ تین خرداد 1361 ہجری شمسی کو ایران کا ایک جنوبی شہر خرم شہر غاصب عراقی فوجیوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ عراقی فوج نے بھاری تعداد میں بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقریباً 20 مہینے تک یہ شہر عراقی فوجیوں کے قبضے میں رہا۔ اس شہر پر قبضہ باقی رکھنا عراق کے لیے بہت اہم تھا، یہاں تک کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے بڑے غرور کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایران خرم شہر واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تو عراقی شہر بصرے کی چابی ایرانیوں کو دے دی جائے گی۔ لیکن ایرانی سپاہیوں نے خدا پر ایمان کے ساتھ خرم شہر کو عراقی قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس دن کو ایران میں یوم استقامت کا نام دیا گیا ہے۔ چوبیس مئی 2000 کو سہونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سالہ قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ سہونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں سہونیوں کے خلاف اسلامی مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے جانبازوں نے غاصب سہونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جد و جہد کو تیز کر دیا تھا، اور 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف سہونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی سہونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ بالآخر 2000 میں 24 مئی کو سہونی فوج، جس کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، نبیا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے معبود، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما.